الحسين بالحق وفكر به الطيبين الطاهرين الأئمة للصلاة المحجبين الراشدين المتقين المكرمين لا سيما على بقية الله في الأرض وحجته في العالمين عجل اللهم له الفرج وسهل اللهم له المخرج ولعنة الدائمة ولا أعضائهم أجمعين. آج انگریزی اس مہینے کا پہلا جمعہ ہونے کے اعتبار سے اعتقادات کی گفتگو کا دن ہے، اور جیسا کہ ماہ مارچ کے اعتبار کے سلسلے کی تقریر میں یہ چیز بیان کی جا چکی ہے کہ آدھے گھنٹے کی نشست میں کریمانوں میں گفتگو نہیں ہو پاتی ہے، اس لیے تاریخ اسلام کی مانیں اب اعتقاد کی تقریر بھی پوری ایک گھنٹے کی ہوا کرے گی، اور ساتھ ساتھ اس چیز کو بھی میں دوبارہ دوہرا دوں کہ دو سال قبل اعتقاد کی تقاریر کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا اس میں ایک ایک اعتقاد اسلامی پر تفصیل سے گفتگو کرنا تھی، دلائل کے ساتھ، اعتراضات کے ساتھ، اعتراضات کے جوابات کے ساتھ، لیکن یہ دیکھا گیا کہ بہت تفصیلی بات ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تقریباً دو سال مسلسل گفتگو کے بعد بھی آنے والوں کی معلومات میں کسی قسم کا اضافہ نہ ہو سکا ہوگا. بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کیا خدا ہے یا نہیں، دو سال کی گفتگو کے بعد بھی کسی موضوع پر گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی مزید سال ڈیڑھ سال ایک موضوع پر چاہیے. چنانچہ بعض لوگوں کے خواہش پر، ان کی یہ خواہش تھی کہ ابھی فی الحال ہم دوسروں کے اعتراض کا جواب نہیں دینا چاہتے ہیں اور دوسروں کو مسلمان نہیں بنانا چاہتے ہیں، پہلے ہمیں خود یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے صحیح عقیدے کیا ہیں. یہ مناسب سمجھا گیا کہ صحیح عقائد کی ایک فہرست بغیر دلیلوں کے، بغیر تفصیل کے، بغیر ہر چیز کو قرآن اور حدیث سے ثابت کیے ہوئے ایک فہرست صحیح عقائد کی آپ کے سامنے پیش کر دی جائے، تاکہ جن کو صرف قبول کرنا ہے ان کے یہ مسئلہ بہت آسان ہے. اس کے بعد پھر انہی میں سے ایک ایک عقیدے جسے ابھی خالی فہرست کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، انہی میں سے ایک ایک عقیدے کو پھر اسی دلیل کے ساتھ اسی انداز سے ثابت کیا جائے گا جس انداز سے وجود خدا کی گفتگو تقریباً دو سوا دو سو سال تک مسلسل چلتی رہی تھی. اب یہ ارادہ کرنے کے بعد اس سلسلے کو شروع کیا گیا، اور چونکہ بعض اعتراض کرنے والے مذہب شیعہ پر ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے عقائد اس عقیدے سے مختلف ہیں جو ابتدا میں شروع میں شیعوں کے عقائد تھے، ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس اعتراض کی حقیقت کو ظاہر کرنے کے لیے اعتقاد کی گفتگو کی جائے تو ایک کتاب ہم نے اپنے سامنے رکھی بالکل ابتداء غیبت کی، یعنی شیخ صدوق کی کتاب، جن کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ یہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے اور ان کا دور غیبت کبرا کے دور سے بالکل متصل، اور دوسری کتاب میں نے اسی صدی کے عالم شیخ محمد رضا مظفری کی اپنے سامنے رکھی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ پہلے قرن سے، پہلی صدی سے لے کر آج تک ہمارے عقائد میں کسی قسم کا کوئی اختلاف یا تبدیلی واقع نہیں ہوئی. یہ بھی میں بیان کر چکا ہوں کہ چونکہ عقائد کا مسئلہ بڑا نازک ہوتا ہے اور اس کے اندر کسی فرد واحد کے قول پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، خواہ آپ کے نزدیک اس فرد واحد کی حیثیت کیسی ہی کیوں نہ ہو جب تک کہ وہ صاحب اجتہاد عالم نہ ہو، اس لیے مجبوراً کتاب کی مدد سے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی تاکہ سننے والوں کو یہ یقین رہے کہ یہ بیان کرنے والے ہم نہیں ہیں بلکہ وہ ہیں کہ جن کو رکن مذہب شیعہ کہا جاتا، یعنی جن کے محنتوں اور علوم کے اوپر یہ مذہب شیعہ کی عمارت قائم ہے. اس میں بعض ایسے مقامات بھی ہیں کیونکہ یہ علماء جنہوں نے یہ کتابیں لکھی تھیں یہ باوجود اپنے تمام تر تبحر، علمیت، تقدس، تقوی اور پرہیزگاری سے بہرحال معصوم نہیں تھے، غیر معصوم تھے. بعض مقامات پر عقائد کے بیان میں ان سے بھی کوئی لفظش ہو گئی تو اسی وقت کے علماء نے اس کی وضاحت کر دی چنانچہ اگر شیخ صدوق کے عقیدے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی ہوئی یا کوئی ایسا عقیدہ انہوں نے بیان کر دیا ہے جو شیعہ کا عقیدہ نہیں تو علماء نے اس کے اوپر ٹوکا ہے اور اس کی اپنی کتابوں میں وضاحت کی. لیکن پھر اسی چیز کے لیے کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ شیخ صدوق کا عقیدہ کچھ اور تھا, آج 13ویں صدی سے علماء نے ان کی غلطی نکالی, یعنی 13ویں صدی سے شیعوں نے اپنا عقیدہ بدل دیا. تو شیخ صدوق نے اگر عقیدے کے اندر کہیں پر ٹھوکر کھائی بیان عقیدے میں تو اس کی وضاحت فوراً شیخ مفید ہی کی کتاب سے کی جاتی, کیونکہ شیخ مفید شیخ صدوق کے ہم اصل, دونوں کا زمانہ ایک ہی زمانہ اور دونوں نے اپنے اپنے زمانے میں اعتقادات کی کتاب لکھی. البتہ شیخ مفید کی کتاب کیونکہ شیخ صدوق کے بعد لکھی گئی ہے اس لیے شیخ صدوق نے ایک دو مقامات پر جہاں پر عقیدے کے بیان کیا ان سے ذرا لفظش ہو گئی ہے, شیخ مفید نے اپنی کتاب میں اس کی وضاحت کر دی. یہ اس اطمینان کے لیے میں بیان کر رہا ہوں تاکہ یہ ہو کہ کچھ دور ہی میں اگر غلطی تھی تو اس کی دور کے عالم نے اس کی اصلاح کر دی. شیخ صدوق کے لفظ سے مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے جان بوجھ کر کوئی غلط عقیدہ قائم کیا, بلکہ عقیدے کو بیان کرتے وقت بعض مقامات پر انہوں نے ضعیف روایتوں سے کوئی عقیدہ ثابت کیا اور وہ روایت اتنی ضعیف ہے کہ اس کا ماننا نہ ماننا ہر شخص کی اپنی مرضی کے اوپر ہے. چنانچہ جو عقیدہ انہوں نے لکھا ہے وہ غلط نہیں, وہ بھی روایتوں میں آیا, لیکن وہ ایسا عقیدہ بھی نہیں ہے کہ جس کا انکار کرنے والا شیعہ سے خارج ہو جائے. البتہ دوسرے جو متفقہ عقائد ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ اگر ان کا انکار کیا گیا تو انسان مسلمان تو رہ سکتا ہے لیکن دائرہ ایمان سے خارج ہو سکتا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت بہت ضروری تھی. اس کے بعد پھر اسی مقام سے گفتگو کا آغاز جہاں تک گزشتہ مہینے میں سلسلہ کلام پہنچا. جیسا کہ مستقل آنے والوں کے علم میں ہوگا کہ توحید اور توحید ہی سے متعلقہ مباحث زیر بحث تھے اس عقیدے کے بعد کہ اصول دین میں ایک شیعہ کے لیے اپنی دلیل کی تلاش واجب ہے. اصول دین میں مجتہد کے قول پر اعتماد کرنا, مجتہد کے قول پہ عمل کرنا واجب ہے. پھر مجتہد کسے کہتے ہیں, مجتہد کے فرائض اور اختیارات کیا ہیں, یہ بحث ہو گئی تھی بالکل ابتدا میں. اس کے بعد خود وجود خدا کے بارے میں ہمارا عقیدہ, پھر یہ عقیدہ کہ خدا ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے, یعنی توحید, ایک خدا کو ماننا. اس کے بعد صفات خدا کی بحث, صفات ثلوثیہ اور صفات سلبیہ. اس کے بعد کچھ متفرق موضوعات جن کا تعلق خدا کی صفات سے ہیں ان پر گفتگو چل رہی تھی. مثلاً یہ عقیدہ قضا و قدر کا, جبر و تفویض کا, افعال بندوں کے خدا نے پیدا کیے یا خود بندوں نے پیدا کیے, احکام دین کے بارے میں کچھ گفتگو. زیادہ تر گفتگو کیونکہ شیخ صدوق کی کتاب سے ہوئی تھی, اب شیخ مظفری کی کتاب سے میں ان عقائد کو پڑھ رہا ہوں. اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بعض اوقات تکرار ہو جائے گی, مگر یہ تکرار اس لیے ضروری تاکہ ذہن میں یہ بات واضح رہے کہ دونوں کے عقائد میں, یعنی شیعہ کے اولین عہد میں اور اس عہد کے عقائد میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا ہے. چنانچہ وہی تین باتیں جو اس سے پہلے آپ نے شیخ صدوق کی کتاب سے سنی تھی, اب یہی عقائد شیخ مظفری کی کتاب سے سماعت فرما لیجیے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ بات ایک ہی ہے, عقیدہ ہمارا ایک ہی. چنانچہ اب یہ عقیدہ عقیدتنا فی احکام الدین, اسلام کے جتنے احکامات, جو چیز واجب کی گئی, جو چیز سنت کی گئی ہے, جو چیز حرام کی گئی ہے, جو چیز مکروہ کی گئی ہے, اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس میں عام مسلمان ہم سے کافی اختلاف کرتے ہیں, یعنی وہ اس عقیدے کے قائل نہیں ہے, لیکن بہرحال ہمارا یہ عقیدہ ہے جس کو اس طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے. جتنا اعتقاد ہو, ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ خدا نے جتنے بھی احکامات, چاہے وہ واجب ہوں, حرام ہوں یا اس کے علاوہ, ان کو خود بندوں کے مصلحتوں کو دیکھ کر, انسانوں کی مصلحت کو دیکھ کر, یعنی انسانوں کے فائدے کو دیکھ کر واجب کیا گیا ہے یا حرام کیا گیا ہے. بس جس حکم کے اندر انسانوں کا ایسا فائدہ نظر آیا جس کو چھوڑا جا ہی نہیں سکتا, جس کو چھوڑنے سے انسانوں کو شدید نقصان ہوگا, خدا نے اس کو واجب قرار دیا. جس چیز کے اندر انسانوں کے لیے انتہائی شدید نقصان نظر آیا, مفسدہ نظر آیا, اسے حرام قرار دیا گیا. جس کے اندر انسان کے لیے فائدہ نظر آیا, اتنا فائدہ نہیں جس کے اوپر زندگی اور موت کا دار و مدار ہو جائے, لیکن ایک فائدہ نظر آیا, اسے مستحب قرار دیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے باقی احکامات, اور یہ جو خدا نے انسانوں کے مصلحت اور انسانوں کے فائدے کو دیکھ کر مختلف احکامات دیے ہیں, یہ خدا کا عدل ہے اور اس کا لطف. لطف کا مطلب یہ کہ خدا ہر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے بندے ذلت اور پستی اور موت سے ہلاکت سے بچ کر سعادت کو نیکی کو اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں. پہلا عقیدہ یہ ہوا احسان دین کے بارے میں کہ اس کے اندر جس چیز کو حرام کیا گیا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی نقصان ہے, جس چیز کو واجب کیا گیا ہے اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے, جس چیز کو مستحب قرار دیا گیا ہے اس میں ضرور انسانوں کے لیے کوئی نہ کوئی دیتے ہیں. پھر دوسرا عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز ہو ہی نہیں سکتی جس کے بارے میں شریعت نے کوئی حکم نہ سنایا. وَلَا بُدَّ أَن يَكُونَ لَهُ فِي كُلِّ وَاقِعَةٍ حُكْمٌ, ضروری کہ ہر واقعہ یعنی ہر وہ چیز جو ایک انسان کو اپنی زندگی میں پیش آئے اس کے بارے میں شریعت ہمیں کوئی نہ کوئی حکم ضرور دے. البتہ یہ دوسری بات ہے کہ کیونکہ معصومین کے زمانے سے ہم تک ایک طویل عرصہ گزرا ہے 1000 سال سے زیادہ کا جس میں ظالم حاکموں کی حکومت بھی رہی, یہ ہو سکتا ہے کہ خدا نے جو احکامات دیے ہیں وہ سب ہم تک پورے نہ پہنچ پائے, بیچ میں ان کا سلسلہ رک گیا ہو, کچھ احکامات ہم تک پہنچے ہوں کچھ نہ پہنچے ہوں, اسی لیے اجتہاد کی ضرورت پہ جاتی. لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر ہر چیز کے بارے میں جو قیامت تک پیش آنے والی ہے خدا نے اپنے رسول کے ذریعے سے تمام احکامات کو نازل کر دیا. البتہ بندوں تک وہ احکام یعنی ہم تک وہ احکام پہنچ سکے یا نہیں پہنچ سکے وہ ایک الگ مسئلہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ یہ بھی کہ خدا کے لیے یہ چیز کبھی سزاوار نہیں, ذات خدا کے لائق نہیں کہ جس چیز میں انسانوں کے لیے نقصان اس کا وہ حکم دے. ابھی ہم نے بتایا کہ جس کو واجب کیا گیا ہے وہ ایسی چیز ہے جس میں انسان کے لیے انتہائی شدید مصلحت اور ضرورت, جس چیز سے روکا گیا وہ چیز تھی کہ جس میں انسان کے لیے انتہائی ضرر اور نقصان ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ ناممکن ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا ایسی چیز کا ہمیں حکم دے کہ جس کے اندر ہمارے لیے کوئی نقصان ہے اور پھر یہ کہے کہ اس کام کو انجام دینا, یا ہمیں ایسے کام سے روک دے جس میں ہماری مصلحت ہو, ہماری بہتری ہو, ہمارا فائدہ ہو. یہ بھی عقیدے کا ایک جز کہ یہ ناممکن ہے کہ خدا ایسی چیز کا حکم انسانوں کو دے جس میں انسانوں کے لیے نقصان ہے, اور یہ بھی ناممکن ہے کہ خدا ایسی چیز کو حرام کر دے, ایسی چیز سے ہم کو روک دے جس میں انسانوں کے لیے کوئی فائدہ ہے. مگر مسلمانوں کے بعض فرقے یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا حکم خدا دے وہی انسان کے لیے فائدے والی چیز بن جاتی ہے, جس سے خدا روکے وہی انسان کے لیے نقصان دہ چیز بن جاتی ہے. یعنی خود احکامات میں مثلا شراب پینے کو اگر خدا کہے کہ یہ پیو تو یہی شراب فائدے والی چیز بن جائے گی, اور یہی شراب اگر خدا اسے کہے کہ نہ پیو تو یہی چیز نقصان دہ بن جائے گی. یہ بعض مسلمانوں کے فرقے کا بعض مسلمان فرقوں کا اعتقاد ہے کہ احکامات کے اندر یعنی جس چیز کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے اس چیز میں نہ انسانوں کے لیے کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے. دار و مدار خدا کے حکم پر, خدا نے کہا واجب وہ چیز فائدے والی بن گئی, خدا نے کہا حرام وہ چیز نقصان والی بن گئی. سچ سچ میں کوئی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, اگر خدا کہے سچ بولو تو یہی سچ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس میں فائدہ پیدا ہو گیا, خدا نے کہا کہ سچ نہ بولو سچ بولنا حرام ہے یہی سچ نقصان دہ چیز بن جائے. لیکن ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ ہر چیز کے اندر اچھائی یا برائی موجود ہے. اب خدا کا حکم آتا ہے اس چیز کی اچھائی کو دیکھو, اگر اس میں اچھائی ہے تو خدا کہے گا اس کام کو کرو, اگر اس کے اندر برائی ہے تو خدا کہے گا اس کام کو نہ کرو. یہ مسلمانوں کا ایک بہت اہم ترین مسئلہ ہے, یعنی یہ وہ مسئلہ ہے جس پر تلواریں تک چلی ہیں مسلمانوں کے بیچ میں, دردنے تک آتی ہیں مسلمانوں کی, کہ چیزوں کی اچھائی اور برائی یہ ذاتی ہے یعنی خود اس چیز میں موجود ہے چاہے خدا کچھ کہے یا نہ کہے, یا ذاتی نہیں ہے دار و مدار خدا کے الفاظ پر. بہرحال اس مسئلے کی تفصیل میں جانا آپ لوگوں کے لیے ضروری نہیں ہے, ہمارے لیے تو اتنا اعتقاد کافی کہ خدا کسی چیز کے بارے میں کہے یا نہ کہے جس چیز ہر چیز میں یا کوئی اچھائی ہے یا کوئی برائی انسانوں کے اعتبار, اب اسی اچھائی اور برائی کو دیکھ کر خدا حکم دیتا ہے. اور بعض مسلمان جو کہتے ہیں وہ غلط ہے کہ اچھائی اور برائی چیزوں میں نہیں ہوتی, جیسا خدا حکم دے گا ویسی وہ چیز اپنے آپ کو ڈھال لے گی اور وہ چیز ویسی بن جائے گی. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ چیزوں کی اچھائی اور برائی کا دار و مدار خدا کے الفاظ پر, خدا کہتے ہیں شراب واجب ہے تو یہ شراب کے اندر کوئی نقصان رہے گا نہیں, سارے کے سارے فائدے ہو جائیں گے, یہ وہ چیز ہے کہ عقل جو ہے وہ تقریباً اس کی مخالفت کرتی ہے اور عقل کہتی ہے کہ یہ ناممکن ہے. اسی لیے اب یہ جملہ ان کا نہیں ہے, یہ ہمارے علماء تشریح میں لکھتے ہیں, اسی لیے وہ مقامات بھی جہاں کے لوگ خدا کو نہیں مانے یا جن تک دین نہیں پہنچا چاہے وہ افریقہ کے جنگلی ہی کیوں نہ ہو, کچھ چیزوں کے بارے میں وہ خود بھی جانتے ہیں کہ اس چیز میں برائی ہے اس چیز میں اچھائی, مثلا ماں کے ساتھ زنا کرنا یا نکاح کرنا. افریقہ کے جنگلیوں میں بھی چلے جائیے تو آپ کو یہ ملے گا کہ اس چیز کو کہیں پر غیرت انسانی برداشت نہیں کر پاتی. لیکن وہ جو مسلمانوں کا فرقہ ہے اس کے نزدیک اگر خدا یہ کہہ دے کہ ماں سے نکاح کرنا واجب ہے جائز ہے تو اس کا مقصد یہ کہ ماں سے نکاح کرنے کے اندر بھی کوئی فائدہ موجود ہے. تو یہ ایسی چیز ہے کہ اپنے انسانی اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی. اسی طریقے سے بعض مسلمان فرقے یہ کہتے ہیں کہ خدا انسان کو ایسی چیز کا بھی حکم دے سکتا ہے جس میں نقصان ہے, جس میں انسان کے لیے ابدی نقصان ہے, آخرت کا نقصان ہے, اور کہہ سکتا ہے کہ یہ کرو. اور اسی طریقے سے خدا ایسی چیز سے انسان کو روک سکتا ہے جس سے انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے, جو انسان کے لیے ضروری, جس میں انسان کی مسئلہ ہے. لیکن یہ ایسی چیز ہے جو خدا کی شان سے بہت بعید ہے, کیونکہ اس کے خدا کا جہل اور لاعلمی لازم آئے گی. البتہ اس کی تفصیل میں جانا بہت طویل ہو جائے گی, شروع اور خشک ہو جائے گی, اس لیے بس اس عقیدے کا خلاصہ ول خلاصہ تو اب فرماتے ہیں شیخ کہ خلاصہ یہ ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ جب ہمیں کسی چیز کو حکم دیتا ہے کہ یہ واجب یا کسی چیز سے روکتا ہے کہ یہ حرام, تو اس کے اندر خدا کے لیے نہ کوئی فائدہ ہے یہ حکم دینے سے, نہ خدا کو اس کے اندر کوئی نقصان ہے. احکامات دین کا دار و مدار احکامات دین کی وجہ سے خدا کے لیے کوئی فائدہ نہیں, نہ خدا کو کوئی نقصان ہے, بلکہ جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے اس میں خود بندوں کے لیے کوئی فائدہ ہے تبھی حکم دیا گیا, اور جس چیز سے روکا جاتا ہے اس میں بندوں کے لیے کوئی نقصان ہے تبھی اس سے روکا گیا. اور دوسرا عقیدہ اسی یعنی خلاصہ اس عقیدے کا وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر کام میں جس کو شریعت نے واجب کہا یا حرام کہا خود کوئی فائدہ یا نقصان تھا, خدا کے کہنے سے نہ اس میں کوئی فائدہ پیدا ہوا نہ خدا کے کہنے سے اس کے اندر کوئی نقصان پیدا ہوا. اور تیسری بات یہ کہ جس چیز کے اندر جس چیز کو واجب اور حرام کہا گیا اس کو اس میں یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی فائدہ یا نقصان ضرور, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ایسی چیز جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان خدا اسے واجب کہے. اب اسے اصول کو یاد رکھیے, جس کا مقصد یہ ہے کہ رکوع کے لیے اتنا جھکنا اس میں بھی کوئی فائدہ ہے, ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہنا اس میں بھی کوئی فائدہ ہے, کیونکہ یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز کو واجب کیا گیا اس کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے, نہیں ضرور کوئی فائدہ یا نقصان ہوگا ورنہ خدا سے بیکار کام ہو بیکار کام ہوا. کہ جس کام میں کوئی فائدہ نہیں خدا نے اس کا حکم دیا یہ فعل عبد یہ بیکار کام ہے, اور ذات باری فعل عبد اور بیکار کام سے بری. تو احکام دین کے بارے میں ہمارا عقیدے کا خلاصہ ان تین باتوں میں ہوا. اس کے بعد ہمارا ایک اور عقیدہ تکلیف کے بارے میں, یہ عقیدہ ذرا سا بیان ہو چکا ہے لیکن ایک مرتبہ پھر اس کو سماعت فرما لیں, اس لیے جو بہت مختصر ہے اور اس سے پہلے جو بیان ہوا تو کچھ واضح طور پر بیان نہ ہو سکا. ہمارا اعتقاد یہ تکلیف کے معنی بندوں کو احکام شریعت کا مکلف بنانا, انہیں حکم دینا یہ کرو یا یہ نہ کرو. ابھی تک تو بات یہ تھی کہ جن چیزوں کے بارے میں حکم دیا گیا ان میں فائدہ ہے یا نقصان ہے, وہ بات ختم. اب یہ کہ ہمیں کوئی حکم دیا جائے یہ کام کرو یا نہ کرو تو یہ حکم ہمیں کب دیا جائے, تو شرط ہے یہ فرما رہے ہیں بلکہ ہمارا اعتقاد نہ تقیدو ہمارا اعتقاد کہ خدا بندوں کو کوئی حکم نہیں دے سکتا جب تک کہ پہلے ان پر کوئی حجت قائم نہ کر دے, یعنی پہلے کوئی رسول امام اور کتاب نازل نہ کر دے, جب تک کہ احکامات ان تک نہ پہنچا دے اس وقت تک ان سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کام واجب ہے یہ کام حرام. قیامت کے دن خلاصہ یہ کہ قیامت کے دن پکڑ نہیں ہو سکتی کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا, واجب کام اگر کسی نے چھوڑا تو اس کو پکڑا نہیں جا سکتا جب تک کہ پہلے اس کی جانب کوئی رسول امام اور کتاب نہ آتی تھی. تو پہلے خدا اپنی حجت بھیجتا ہے اپنا نمائندہ بھیجتا ہے اس کے بعد ان کو احکامات دیتا ہے, پہلی شرط. دوسری شرط خدا انسان کو صرف اسی حکم کا پابند کر سکتا ہے جس کو انجام دینے کی اس میں طاقت ہو اور جس کا علم اس کے پاس موجود ہو, کیونکہ اگر طاقت نہیں ہے اور کہا جائے کہ یہ کام کرو تو یہ ظلم ہو گیا, اور ظلم اور جہالت جو ہے وہ خدا کی ذات سے بہت دور اور خدا ان سے منزہ اور پاک. اسی طریقے سے وہ شخص جسے احکامات کے سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ بھی اس کے لیے بھی احکامات خدا معاف ہیں اور اس سے بھی کوئی کوشش نہیں ہو. البتہ وہ شخص جو احکامات سے دین کو حاصل کر سکتا ہے ایسے شہر میں ایسے ماحول میں رہتا ہے پھر جان بوجھ کر حاصل نہ کرے, جیسا کہ آج کے بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں کہ نہ سنو نہ عمل کرنے کا موقع آئے گا, نہ مسائل پوچھو نہ اس کے بعد یہ ذمہ داری پیدا ہوگی کہ اس سے بچنا ہے اس سے نہیں بچنا. وہ شخص جو مسائل سیکھ ہی نہیں سکتا, جس کی بہت واضح مثال بس وہی جنگلی آدمی یا حقی آدمی یا وہ پہاڑوں پر رہنے والے وحشی آدمی ہوتے ہیں. ان کے اوپر کوئی عذاب و کتاب، ان پر کوئی واجب و حرام کا مسئلہ نہیں. البتہ جو سیکھ سکتا تھا احکامات دین اور اپنی تکلیف کو، یہ تکلیف اردو کا تکلیف نہیں، تکلیف کا مقصد شرعی ذمہ داری، جو شخص احکامات دین کو اور اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سیکھ سکتا تھا پھر بھی نہ سیکھے تو وہ مقبول ہوگا خدا کے پاس، اور اس کو اپنے تقصیر پر، اپنی کوتاہی کے اوپر عذاب برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے کہ ہر انسان پر یہ واجب ہے کہ احکامات شریعت میں سے جو ضروری ہیں ان کا دین حاصل کرے. اس کے بعد پھر اسی عقیدے کے اندر وہی چیز آ گئی جو اس سے پہلے کے عقیدے میں آ چکی ہے کہ بہرحال خدا جو ہے اس چیز کا حکم دیتا ہے جس میں مصلحت ہے، اس سے روکتا ہے جس کے اندر اس کا، جس کے اندر انسان کا نقصان ہے. یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارا عقیدہ عدل کے بارے میں، خدا کی ایک صفت صفت عدل ہے جس کے بارے میں ہمارا عقیدہ. ناقابل شیخ فرماتے ہیں کہ ہم شیعہ امامیہ کا اعتقاد ہے کہ خدا کی صفات ثبوتیہ کمالیہ، یعنی خدا کی ان صفات میں جو ذات خدا کے لیے سزاوار ہیں، خدا ان کا خدا ان کے لیے خدا کے اندر وہ صفت ہونا چاہیے. یہ بھی صفت ہے کہ خدا عادل ہے، غیر و ظالم، وہ ظالم نہیں ہے، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، بس وہ اپنے احکامات میں ظلم نہیں کرتا ہے، اطاعت کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے اور گناہگاروں کو اس کی مرضی پر ہے کہ عذاب دے یا عذاب نہ دے. عدل کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ خدا اپنے بندوں ایسا حکم نازل نہیں کر سکتا جسے انجام دینے کی ان میں طاقت نہیں. اور یہ جملہ بھی سنیں ذرا توجہ سے، ولا یعاقبہم سیاستن علی ما یستحقون، اور خدا کسی کو اس کے گناہ پر ایسی سزا نہیں دیتا جو اس کے گناہ کی نوعیت سے بڑھ کر، یعنی گناہ چھوٹا ہو، گناہ کی سزا اتنی نہیں ہونا چاہیے اور خدا اس سے بڑھ کر سزا دے. ہر اطاعت کرنے والے کو ثواب دیتا ہے، اپنے بندوں پر ایسا حکم نازل نہیں کرتا جس کی پابندی کرنے کی ان میں طاقت نہ ہو، اور ایک گناہ کی جو سزا ہونی چاہیے اس سزا سے بڑھ کر ان کو عقاب اور عذاب نہیں دیتا. یہ نہیں کہ گناہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی سزا 10 سال کا عذاب ہو اور خدا 70 سال کا عذاب دے دے، یہ بھی ظلم. جو اس چیز کا قائل ہو وہ بھی خدا کے عدل کو نہیں مانتا. اور اسی عدل کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ خدا جو کام کرتا ہے، خدا ہمیشہ اچھا کام کرتا ہے، یہ بھی عدل ہی کے اندر شامل ہے کہ خدا کو جب کوئی کام کرنا ہو تو خدا وہی کام کرتا ہے کہ جو اچھا کام، اور خدا کبھی برا کام یا ایسا کام نہیں کرتا ہے جسے عقل کہے کہ یہ قبیح ہے، جسے عقل کہے کہ یہ کام بہتر نہیں. انسان تو ایسا کام کر سکتا ہے، اچھا کام کرنے کی انسان میں صلاحیت ہو، پھر بھی انسان بعض اوقات نفس کے بہکائے میں آ کر برا کام کر بیٹھتا ہے. لیکن عدل خدا کا مطلب یہ کہ خدا جو ہے کبھی برا کام نہیں کرتا، اور کسی اچھے کام کو، کسی ایسے کام کو جسے عقل کہے کہ یہ کام اچھا ہے، خدا کبھی ترک نہیں کر سکتا، خدا کبھی چھوڑ نہیں سکتا. یہ بھی عدل کے عقیدے میں شامل ہے. اس کو ذرا توجہ سے سنا جائے، کیونکہ بظاہر تو یہ بات ایسی لگ رہی کہ عقل کہے گی کہ ہر انسان اسی کا قائل ہونا چاہیے کہ خدا کوئی برا کام کرتا نہیں اور اچھے کام کو چھوڑ نہیں سکتا. لیکن یہ بھی مسلمانوں ایک بڑا اختلافی مسئلہ رہ چکا. تو ہمارا اعتقاد شروع سے اب تک یہی ہے کہ ہر اچھے کام کو خدا انجام دیتا ہے. یہ ناممکن ہے کہ دنیا میں کوئی اچھا کام ہو اور خدا اسے چھوڑ جائے، اور کسی قبیح اور برے کام کو خدا انجام نہیں دے سکتا. اب اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ مانیں کہ خدا برے کام کرتا اور اچھے کام کو ترک کر دیتا ہے، اور اسی کے اندر ظلم بھی آ گیا کہ خدا عادل نہیں ہے بلکہ خدا ظالم، تو خدا نے ظلم کیوں کیا؟ خدا نے کوئی برا کام کیوں کیا؟ خدا نے کوئی اچھا کام کیوں کیا؟ چار صورتیں ہوں، ان کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہو سکتی. پہلا تو یہ کہ وہ کام کی حقیقت سے واقف نہیں تھی، اسے پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کام برا، خدا کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ ظلم اور خدا نے وہ کام کر دیا. یہ ممکن نہیں ہے، اس سے خدا کی جہالت لازم آئے گی، اور خدا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا. جیسے فرض کیجئے ایک عام انسان، اسے پتا نہیں کہ شراب پینا حرام ہے، وہ شراب پی جائے، اس نے برا کام کیا، لیکن یہ برا کام کیوں تھا؟ کیونکہ اسے شراب کی حقیقت نہیں معلوم. تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا ظلم نہیں کر سکتا اور کوئی برا کام نہیں کر سکتا، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ خدا اگر ظلم کرے اور کوئی برا کام کرے تو چار ہی صورتیں ہیں. یا تو اس کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ کام برا، اس کو پتا ہی نہ ہو کہ ظلم میں کوئی نقصان ہے اور وہ یہ کام کر دے، تو اس سے خدا کی جہالت لازم آئے گی، اور خدا ہر قسم کی جہالت سے بری. یا پھر یہ کہ وہ معلوم ہو اس کو کہ یہ کام برا ہے، ایک آدمی کو پتا ہے کہ یہ کام برا ہے، خدا کو معلوم ہے، لیکن وہ مجبور ہے اس کام کے کرنے میں،
اسے چھوڑ ہی نہیں سکتا, اسے ترک کر ہی نہیں سکتا. جیسے ہمارے یہاں کتنے ہی ایسے گناہ کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ یہ گناہ اور حرام ہے, کہیں گے ہم جانتے ہیں, لیکن کیا کریں ہمارا ماحول یا ہمارے تقاضے کچھ ایسے ہیں کہ اس برے کام کو جاننے کے باوجود ہم چھوڑ ہی نہیں سکتے اور اس اچھے کام کو ہم انجام دے ہی نہیں سکتے. یہ بھی خدا کے لیے ممکن نہیں, اس لیے کہ خدا عاجز نہیں ہو سکتا, خدا کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا ہے کسی کام کے کرنے کو. پھر خدا اس برا کام کیوں کرے؟ ذرا ذہن میں پھر بات کو دوہرا لیجیے کہ ظلم یا کوئی بھی برا کام ایک انسان کیوں کرتا ہے؟ یا تو اس کو اس کی برائی نہیں معلوم, یہ خدا کے لیے ناممکن ہے, خدا جاہل نہیں ہو سکتا. یا برائی معلوم مگر وہ اس کو کرنے پر مجبور ہے اور اس کو چھوڑنے سے عاجز ہے, یہ بھی خدا کے لیے ممکن نہیں. خدا کو نہ کوئی مجبور کر سکتا ہے نہ خدا کو کوئی عاجز کر سکتا ہے. تیسرا یہ ہے کہ نہیں, وہ اس کے چھوڑنے پر مجبور تو نہیں, وہ چھوڑ تو سکتا لیکن اس وقت اسے اس کام کی ضرورت. ایک آدمی کو پتا ہے فرض کیجیے کہ حرام روزی کمانا جائز نہیں اور وہ یہ کام چھوڑ بھی سکتا, لیکن اب اگر چھوڑ دے گا تو کھائے گا کیسے, گھر والے کیسے گزارا کریں؟ ایک مجبوری ناممکن. مثلاً کوئی تلوار لے کے کھڑا ہو گیا کہ شراب پیو, اس میں تو آپ اس شراب پینے کے کام کو چھوڑ بھی نہیں سکتے. اور ایک مجبوری نہیں, آپ چاہیں کہ اس وقت اس کاروبار کو چھوڑ دیں مگر دس دن بعد جو پریشانی آ رہی ہیں ان کا کون سامنا کرے؟ خدا کے لیے یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ خدا کسی کا کسی عمل کا محتاج نہیں ہوتا. اور چوتھی صورت یہ کہ ایک خدا کو معلوم ہے کہ یہ کام برا, خدا اس کام کو چھوڑ بھی سکتا ہے لیکن پھر بھی کیا جا رہا, جیسے عام انسان کرتے. بہت سے ایسے گناہ جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ یہ حرام, ان کے کرنے پر ہم مجبور بھی نہیں, کوئی ہمیں اس کا حکم بھی نہیں دے رہا, پھر بھی انسان کرتا ہے اپنے نفس کی خوشی کے لیے یا کسی اور وجہ سے. اس صورت کے اندر جب ایک انسان کو پتا بھی ہو کہ یہ کام حرام ہے, اس کو چھوڑ بھی سکتا ہے, اس کام کی اس کو ضرورت بھی نہ ہو, پھر وہ کام کیوں کرے گا؟ یا تو بس یوں ہی فضول کام کرنے کا دل چاہ رہا ہے اس لیے کرے گا, یا وہ اپنے نفس کو آرام پہنچانا چاہتا ہے. اور یہ بھی خدا کے لیے ممکن نہیں, نہ خدا کے لیے کوئی نفس ہے جسے وہ آرام پہنچانا چاہے اور نہ ہی خدا کوئی فضول اور لاجانی کام کیا کرتا ہے. تو ظلم اور کوئی بھی برا کام چار صورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے, اور یہ چاروں صورتیں ایسی ہیں جو خدا کے لیے ثابت نہیں ہو سکتی. تو لامحالہ ثابت ہو گیا کہ جب ان میں سے کوئی صورت نہیں تو ضروری ہے کہ خدا نہ ظلم کرے اور نہ ہی کوئی اور برا کام کرے. تو پس ہم یہ حکم لگاتے ہیں کہ خدا منزہ عن الظلم وفعل ما هو قدیر, خدا پاک اور پاکیزہ ہے, منزہ ہے, ذات باری بلند ہے ان تمام اس ظلم سے بھی اور تمام برے کاموں سے. اب یہ تو ہمارا عقیدہ ہو گیا. اب آگے بتا رہے ہیں مگر یہ کہ بعض مسلمانوں خدا کے بارے میں یہ جائز سمجھا ہے کہ خدا جو ہے وہ برا کام بھی کر سکتا ہے, پر انہوں نے یہ جائز سمجھا کہ خدا اطاعت اور عبادت اور تقویٰ رکھنے والوں کو سزا دے اور گناہگاروں ہر اعتبار سے اس کی نافرمانی کرنے والوں کو جنت میں داخل کرے, بلکہ گناہگار نہیں کافروں اور مشرکوں کو بھی جنت میں داخل کرے. یہ بعض مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اور بعض مسلمان اس کو بھی جائز سمجھتے ہیں کہ خدا ایسے کام کا حکم دے جو انسان کی طاقت سے بلند ہے. مثلاً فرض کیجیے یہ کہیں کہ تم اڑنے لگو, جبکہ اڑنے کی طاقت کسی انسان کے اندر موجود نہیں. تو انسان کی طاقت سے برتر انسان کی طاقت سے باہر جو کام ہے ان کا حکم بھی خدا دے سکتا, اور حکم دینے کے ساتھ ساتھ اگر کسی نے وہ کام نہیں کیا تو اس کام پر خدا ان کو سزا بھی دے سکتا. اور بعض مسلمانوں نے یہ بھی جائز سمجھا کہ خدا ظلم کرے, خدا جور کرے, خدا جھوٹ بولے, خدا دھوکا دے, خدا ایسا کام کرے جس میں نہ کوئی فائدہ ہو, نہ کوئی غرض ہو, نہ کوئی حکمت ہو, نہ کوئی مصلحت. اور اس کی دلیل وہ یہ لاتے ہیں, یہ ساری چیزوں کی دلیل کیوں لا رہے ہیں؟ اب وہ مسلمان بھی یہ نہیں کہتے کہ خدا نے یہ سب کیا, بلکہ کیونکہ ایسا تو کوئی مسلمان کر ہی نہیں سکتا, وہ کہتے ہیں کہ خدا یہ سب کر سکتا ہے. خدا جھوٹ بولنا چاہے تو وہ جھوٹ بولے گا, دھوکا دینا چاہے تو دھوکا دے گا. اور یہ ساری خرابیاں جو میں نے ابھی بتائی, دلیل یہ لاتے ہیں انہو لا یسأل عما یفعل, کہ خدا سے کیونکہ کوئی یہ پوچھ نہیں سکتا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا, کیونکہ خدا تو کسی کی بارگاہ میں حاضری نہیں دینا, کیونکہ خدا کسی کا بندہ نہیں ہے کہ اس کے سامنے اپنے اعمال کی وضاحت کرے. اس لیے خدا کے لیے یہ تمام کام کرنا جائز ہے, ہمارے لیے اس لیے ممکن نہیں کہ ہم سے سوال کیا جائے ان کاموں کا اور سزا دی جائے. تو اب یہ فرما رہے شیخ مظفر, اب جیسا کہ میں نے کہا اس میں
تمام چیزوں سے اپنی ذات کو پاک قرار دیا. وملا یوری مسلم العباد, خدا اپنے بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتا, ظلم تو بہت دور کی چیز. واللہ لا یحب الفساد, خدا اپنی زمین میں فساد برپا نہیں کرتا, خدا فساد کو پسند نہیں کرتا. وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین, قرآن میں ہے کہ ہم نے زمین و آسمان کو اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ہیں ان کو فضول اور بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کیا. وما خلق الجن والانس الا ليعبدون, اور اسی قسم کی دوسری آیتیں ہیں جو ان لوگوں کے عقیدے کو واضح طور پر غلط قرار دے رہی ہیں. تو یہ آج کی نشست کا تیسرا عقیدہ عدل کے بارے میں, کہ عدل کا مطلب کیا ہے, خدا کے لیے عدل کیوں ضروری ہے, اور ہمارے عقیدہ عدل کے خلاف دوسرے مسلمان فرقوں نے کون سا عقیدہ قائم کیا ہے, اور ان کا عقیدہ کس حد تک باطل ہے. اب آج کی گفتگو کا چوتھا عقیدہ قضا و قدر کے بارے میں ہمارا عقیدہ. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا, دو مہینے پہلے شیخ صدوق کی کتاب سے قضا و قدر کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے, جس کا اختتام اسی پر ہوا تھا کہ ٹوٹی ہوئی دیوار کے سائے سے موجا ایک مستحکم دیوار کے سائے میں گئے تھے, یہ کہتے ہوئے کہ میں قضاء الہی سے قدر الہی کی جانب جا رہا ہوں. وہ شیخ صدوق کا پورا نقطہ نظر تھا اور اس کی دلیلیں تھیں. شیخ مظفری نے اسی عقیدے کو دوسرے انداز سے بیان کیا, بات وہی ہے لیکن انداز دوسرا ہے, اس لیے اس کو بھی پیش کر دینا ضروری ہے. اب فرما رہے ہیں قضاء و قدر کے بارے میں. مسلمانوں کے اندر تین فرقے ہو گئے, یہ شیخ مظفری کے جملے ہیں, ایک مجبرہ, ایک مفوضہ اور ایک تیسرا فرقہ امامیہ. یہ ایک چیز میں بیان کر دوں تاکہ بات آپ کے سمجھنے میں بہت آسان رہے, وہ یہ ہے کہ ایک ہمارا فرقہ شیعہ تو ایسا فرقہ جو اصول دین اور پورے دین میں جس کے ہاں اتحاد پایا جاتا ہے, اصول دین میں جس انداز سے ہم عمل کرتے ہیں سارے شیعوں میں اصول دین ایک ہی انداز سے پایا جاتا ہے اور پورے دین بھی ایک انداز سے. باقی تمام مسلمان جو ان کے اندر یہ عقیدہ ہے ان کا کہ اصول دین میں بھی وہ تقلید کرتے ہیں, پورے دین میں بھی وہ تقلید کرتے ہیں. چنانچہ ہوتا یہ جس طرح ہم شیعہ ہیں اس طرح دوسروں کے ہاں نہیں, بلکہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اصول دین کے اندر وہ کسی اصول دین کے اندر ان کے ہاں مختلف امام ہیں جن کی وہ تقلید کر رہے ہیں, پورے دین کے اندر ان کے ہاں مختلف امام ہیں جن کی وہ تقلید کر رہے ہیں. تو ان کے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات وہی اہل سنت جو اصول دین میں ایک امام کو مان رہے ہیں وہ پورے دین میں الگ الگ اماموں کی پیروی کرتے ہیں, یا پورے دین میں ایک امام کے ماننے والے ہیں تو اصول دین میں الگ الگ اماموں کی پیروی کرتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں فرقے در فرقے اس طرح ہوتے چلے جا رہے ہیں. میں اس کی مثال دے دوں, مثلاً پورے دین کے اندر اس وقت اہل سنت میں پانچ بڑے فرقے ہیں, حنفیہ, شافعیہ, مالکیہ, حنبلیہ اور اہل حدیث. حنفیہ امام حنیفہ کو, امام شافعی کو, امام مالک کو, امام احمد ابن حنبل کو, اور اہل حدیث جو کسی امام کے قائل نہیں ہے جو تقلید کو حرام سمجھتے ہیں. یہ پانچ فرقے ہو گئے ان کے یہاں فروع دین. اصول دین میں ان کے یہاں اس طرح کئی فرقے تھے, لیکن بڑے بڑے فرقے ان کے یہاں سمجھیے تین, ایک معتزلہ تھا, ایک اشاعرہ کا فرقہ تھا اور ایک وہابیہ فرقہ تھا. معتزلہ فرقہ وہ تھا کہ جو عقل سے اصول دین کو حل کرنا ضروری سمجھتا تھا, یعنی یہ شیعہ کے قریب. اشاعرہ فرقہ وہ تھا ابو الحسن اشعری, 256 ہجری میں ان کا دور ہے, یہ اہل سنت کے اس فرقے میں سے تھے جو عقل سے اصول دین کو حل کرنے کو غلط قرار دیتے اور ہر چیز کے اندر روایات کو دیکھتے تھے, چاہے صحیح روایتی کیوں نہ. اور تیسرا فرقہ وہابیہ تھا, فرقہ تیمیہ, یعنی ابن تیمیہ کا قائم کردہ, جس کو محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے 100 سال پہلے دوبارہ جان دی. یہ فرقہ وہابیہ ایسا ہے کہ جس کے اندر یہ عقل اور نقل سب کو چھوڑ کر خود چند عقائد بنا کر بیٹھے ہیں اور اسی کی روشنی کے اندر ہر اسلامی عقیدے کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اب یہ ہو سکتا کہ جو اصول دین کے اندر جو سنی ایک دوسرے کو مانتے ہو, پورے دین میں ایک دوسرے کے دشمن, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پورے دین میں ایک دوسرے کو مانتے ہوں, اصول دین میں ایک دوسرے کے دشمن. میں اس کی مثال دے دوں, مثلا اہل سنت کے اندر وہابیہ فرقہ ایسا کہ عقائد کے اندر عبد الوہاب کے عقائد کو ماننے والے, لیکن پورے دین کے اندر وہی عبد الوہاب کے ماننے والے دو گروہوں میں تقسیم. مثلا سعودی عرب کے اندر جو عبد الوہاب کے ماننے والے ہیں وہ اصول فروئے دین میں تقلید مانتے ہیں اور تقلید کرتے ہیں امام احمد ابن حنبل. پاکستان میں جو وہابیہ فرقہ ہے عبد الوہاب کو مانتا ہے, وہ فروئے دین میں اہل حدیث یعنی تقلید کو حرام قرار دیتے ہیں, کہتے ہیں کسی کی تقلید بھی جائز نہیں چاہے وہ امام حنبل ہی کیوں نہ ہو. تو اب ایک ہی وہابی فرقہ ہے اصول دین کے اندر, وہی سعودی عرب میں, وہی پاکستان میں, فروئے میں جا کر دیکھیں تو معلوم ہے دونوں میں آپس میں اختلاف ہے, وہ ایک دوسرے کے عمل کو غلط قرار دیتے ہیں. یا اس کے برعکس مثلاً جس طریقے سے سعودی عرب کے جو عوام اور پاکستان کے جو عام عوام ہیں پورے دین میں ہی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ, سعودی عرب کے عوام اور عام یہاں کے جو ہمارے اہل سنت بھائی ہیں پورے دین میں یہ ساتھ ہیں ایک دوسرے کے کہ تقلید واجب, لیکن اصول دین میں اتنا اختلاف ہے
کہ سعودی عرب کے لوگوں کو خود یہاں کے ہمارے اہل سنت وہاں کے عقائد کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, ان کو وہاں بھی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو اہل سنت قرار دیتے ہیں. تو ایک عجیب ان کے یہاں پیچیدہ نظام ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے اصول عظیم میں ہی دونوں ایک دوسرے کے دوست نظر آ رہے ہیں تو فرو میں وہاں ایک دوسرے سے جھگڑا ہوگا, اور وہی جو فرو میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اصول عظیم میں وہاں پر جھگڑا ہوگا. چنانچہ یہ ممکن نہیں کہ جب ہم مسلمانوں کے فرقوں کے عقیدے کو بیان کریں تو جس طرح ہم ہمارے عقیدے کو بیان کرنے کے لیے سب کہتے ہیں کہ شیعوں کا یہ عقیدہ, اس لیے کہ اصول اور فرو دونوں میں شیعہ ایک ہی عقیدے کے حامل ہیں دنیا میں کہیں بھی, لیکن اہل سنت کے بارے میں کبھی ہم یہ نہیں لکھ سکتے کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ. کیوں؟ اس لیے کہ اہل سنت میں آپس میں اتنے چھوٹے چھوٹے گروہ, اصول میں کوئی ایک دوسرے کا دشمن ہے, فرو میں کوئی دشمن ہے. مثلا اگر ہم نے لکھا کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ, تو یہ عقیدہ صرف ان اہل سنت کا نہیں بلکہ وہابیوں کا بھی بعض باتوں میں ہوتا ہے, اور اگر ہم نے لکھا کہ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے تو وہ عقیدہ بعض اوقات اہل سنت کا نہیں ہوتا. تو یہ چیز میں اس لیے واضح کر رہا ہوں کہ اب ہماری کتابوں میں آپ کبھی نہیں دیکھیں گے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ, اس لیے کہ اہل سنت کو یہ جماعت ہے ہی نہیں, اس کے آپس میں اتنے چھوٹے چھوٹے فرقے ہیں کہ بیان کرتے وقت ان فرقوں کا نام لینا ضروری ہے. چنانچہ انہیں فرقوں میں سے جو اہل سنت کے ہیں ان کے دو بڑے فرقے ہیں, ایک اس مسئلے قضا و قدر کے مسئلے میں ان کے دو فرقے ہیں. یعنی میں اپنی گفتگو کو بالکل سمیٹ ہوں, خلاصہ یہ کہ ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں اصول دین کے ہر ہر مسئلے میں دو دو تین تین گروہ بنے ہوئے ہیں. چنانچہ ہر مسئلے کے ان کا الگ نام ہے, مثلاً عدل کے اندر اہل سنت کے دو الگ فرقے ہیں, ان کا الگ نام ہے اہل سنت سے ہٹ کر. امامت میں ان کے پھر الگ فرقے ہو گئے, ان کا الگ نام ہو گیا. تو قضا و قدر کے مسئلے میں برادران اہل سنت کے دو فرقے ہوئے, ایک کا نام ہے مجبرہ, ایک کا نام ہے مفوضہ. یہ دو آپ اصطلاحات یاد رکھیے, اگرچہ اتنا ان کا یاد رکھنا ضروری بھی نہیں ہے, صرف ان کا عقیدہ سن لینا کافی. اب آپ گفتگو سنیں شیخ مظفر, وہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک فرقہ مجبرہ. مجبرہ فرقے کا یہ کہنا ہے کہ خدا جو وہ اپنے مخلوق کے ہر افعال کا خالق, ایک مخلوق ایک انسان جتنے کام کرتا ان تمام کاموں کا پیدا کرنے والا, ان تمام کاموں کا خالق اصل میں خدا. کھانا پینا, چلنا پھرنا, نماز روزہ, شراب چوری, یہ سب کے سب کام جو کیے جاتے ہیں ان کو خدا نے پیدا کیا ہے. بس ان کے عقیدے خدا نے لوگوں کو گناہوں کے اوپر مجبور کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ باوجود یہ کہ گناہوں پر مجبور کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کو اس کی سزا بھی دے گا, عذاب بھی دے گا. اور اسی طریقے سے خدا ہی بندوں کو نیک کاموں پر مجبور کرتا ہے. نماز جو آپ مسجد میں پڑھ کے آئے یہ آپ نے نہیں پڑھی, یہ خدا نے آپ سے زبردستی پڑھوائی, اور وما ظالم, اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ثواب بھی دے گا. خدا گناہ کراتا ہے اور پھر عذاب بھی دیتا ہے, خدا ہی نیک کام کراتا ہے جبر سے مجبور کر کے, اور خدا اس کے اوپر ثواب بھی دیتا ہے. بس وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت میں جتنے افعال ہیں وہ سب کے سب خدا کے پیدا کیے ہوئے ہیں, اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی, میں نے روزہ رکھا, یہ صرف بطور مجاز کہا جاتا ہے. یعنی حقیقت اس کے اندر نہیں ہے, یہ بس ظاہری اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ میں نے نماز پڑھی, میں نے جھوٹ بولا, میں نے غیبت کی. حقیقت میں آپ نے کچھ نہیں کیا بلکہ سب کچھ خدا نے کیا. اور اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ کوئی شخص بھی اپنے افعال پر قادر نہیں, اس کائنات میں جتنے کام ہوتے ہیں سب کا کرنے والا خدا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا عقیدہ, دوسرا مسلمانوں کا ایک گروہ ہے جس کا نام ہے مفوضہ. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر کام, ہر قسم کا کام جو ایک انسان کرتا ہے وہ اپنی طاقت سے کرتا ہے, خدا کی طاقت اور خدا کا قضا, خدا کا حکم کسی بندے پر چل ہی نہیں سکتا. خدا نے ہر انسان کو پیدا کر کے آزاد چھوڑ دیا, اب جو وہ چاہے کر سکتا. خدا اگر خود بھی چاہے کہ اس کو میں کسی کام پر مجبور کروں تو خدا نہیں کر سکتا, کیونکہ بندے خدا کی حکومت اور خدا کے اختیار سے خارج ہو چکے ہیں, وہ آزاد ہو چکے ہیں. اور یہ لوگ اس قسم کی بات کہتے ہیں جس سے خدا کے اندر ایک نفس ثابت ہوتا ہے. پہلے لوگ جو کہتے ہیں اس سے خدا میں ظلم کا شائبہ پیدا ہو رہا, ہر کام خدا کرائے اور پھر عذاب. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں اس سے خدا میں خرابی پیدا ہو رہی, وہ خرابی یہی ہو رہی ہے کہ تمام کے تمام مخلوقات, تمام کے تمام انسان جو ہے وہ خدا کی حکومت سے اور خدا کی سلطنت کے دائرے سے باہر نکل چکے ہیں. پس در حقیقت ان لوگوں نے خدا کے ساتھ شرک کیا, یعنی ہر انسان کو خدا کا شریک قرار دیا, یہ کہتے ہوئے کہ جس طرح خدا کام کر سکتا ہے بندے بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں. یہ تمام مسلمانوں کے دو فرقے ہیں. اب فرما رہے ہیں کہ تیسرا فرقہ ہمارا فرقہ امامیہ ہے. وہ اعتقاد ہونا فی ذالک, ہمارا اعتقاد یہ, وہی اعتقاد ہے ہمارا جو ائمہ اطہار سے ہم تک پہنچا ہے کہ امر جو ہے دونوں کے بیچ میں, اصل بات حقیقت دونوں کے بیچ میں, نہ وہ بالکل غلط ہے نہ یہ بالکل غلط ہے, نہ وہ بالکل صحیح ہے نہ یہ بالکل صحیح ہے, بلکہ بات دونوں کے بیچ میں, اور دونوں قولوں کے بیچ میں بیچ والا راستہ طریقہ اوسط, طریقہ وسط ہے. لیکن یہ وہ راستہ ہے جس کو سمجھنے سے وہ لوگ اس زمانے کے مسلمان عاجز آ گئے تھے چنانچہ کیونکہ وہ لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھ سکے تھے، اس لیے ایک بہت آگے بڑھ گیا، ایک بہت پیچھے رہ گیا. ایک نے خدا کے اختیار کو بڑھانا چاہا تو بہت زیادہ وہ افراد کرتا چلا گیا، ایک نے خدا کے اختیار کو کم کرنا چاہا تو اس نے بہت تفریق کر کے خدا کو ناقص اور عاجز بنا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ اصل عقیدہ اس زمانے کے اہل علم اور فلسفے والوں پر واضح نہ ہو سکا. یہ اصل عقیدہ جو ہمارا ایمانیہ کا عقیدہ، یہ آج کے دور میں جا کر آج کے فلسفیوں نے ثابت کیا. اور اسی لیے جس نے ائمہ کے اقوال نہ پڑھے، ائمہ کی چیزوں کو نہ پڑھا ہو، وہ یہ سمجھتا کہ یہ شیعوں کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ آج کے جو مغربی فلسفی کہہ رہے ہیں، شیعوں نے یہ عقیدہ ان سے لے کر اختیار کیا ہے. اس لیے کہ آج کے مغربی فلسفی اس مسئلے میں وہی قول کہتے ہیں جو آج سے عشرت قرون صدیوں پہلے معصومین ہم کو بتا چکے تھے. تو خلاصہ ان کی گفتگو کا یہ نکلا کہ شیعوں کا وہ عقیدہ جو آج کے فلسفے سے مکمل طور پہ ثابت ہو چکا ہے، اس لیے بعض لوگوں نے شیعہ پر یہ الزام بھی لگانا چاہا کہ شیعوں کے اندر شیعوں کا فلسفہ یا شیعوں کا عقیدہ مغرب کے فلسفیوں کے نتیجے میں پیدا ہوا ہے. اب وہ ہے کیا چیز، اس کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام کا قول ہے جو انہوں نے بتایا، لا جبر ولا تفویض، نہ خدا مکمل کسی کو مجبور کرتا ہے نہ مکمل کسی کو خود مختار بنا کر چھوڑ دیتا ہے، ولیکن امر بین امرین، بلکہ بات جو ہے وہ ان دونوں کے بیچ کی. اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جملہ بہت زیادہ گہرائی رکھتا ہے، اس کے معنی بہت تفریح ہیں، لیکن خلاصہ اس کا اس طریقے سے کہ جو کام بھی ہم کرتے ہیں یہ حقیقت میں ہمارے کام اور ہم ہی ان کاموں کو انجام دینے والے ہیں، البتہ خود ہم جو ہیں خدا کی قدرت اور اس کے اختیار کے دائرے میں ہے، خدا ہم پر حاکم ہے. اس لیے ایک اعتبار سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے افعال خدا نے پیدا کیے ہیں، یعنی خدا نے اس کی ہمیں طاقت دی ہے، کیونکہ ہم خدا کے بندے اور خدا کے غلام ہیں، اس کی حکومت میں رہتے ہیں. ایک اعتبار سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے افعال کا خالق خدا ہے. دوسرے اعتبار سے کیونکہ ہم اپنے کام اپنی مرضی اور ارادے سے کرتے ہیں، اس لیے یہ کام کرنے والے ہم ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ہر کام انسان خود کرتا ہے، مگر اگر کبھی یہ کہا جائے کہ یہ کام بندہ نہیں کر رہا بلکہ خدا کروا رہا ہے، وہ اس لیے کہ اصل طاقت دینے والا وہی، ہمیں عطا کرنے والا قدرت وہی، ہمیں وجود دینے والا وہی. اگر وہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو ہم یہ نماز پڑھتے تو کیسے پڑھتے، اگر ہم یہ برا کام کرتے تو کیسے کرتے. اس اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ کام کرانے والا خدا، مگر صرف اس اعتبار سے کہ اس نے ہمیں وجود دیا اور اس نے ہمیں طاقت دی، لیکن اس نے ہمیں مجبور نہیں کیا کسی کام کے اوپر کہ یہ کام کرو کہ پھر ایسا ہو کہ وہ ہمیں گناہوں پر سزا دے، تو یہ بات غلط ہو جائے اگر مجبور کر کے پھر ہمیں گناہوں کے اوپر سزا دے. اس لیے کہ ہمیں خود ہم جانتے ہیں، ہمارا نفس ہمارا دل گواہی دیتا کہ جس کام کو ہم کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصد یہ بھی نہیں کہ اگر خدا ہمیں روکنا چاہے تو ہم روک نہیں سکیں. نہیں، ہر قسم کی طاقت کے باوجود اصلی اختیار خدا کے پاس. اگر وہ کبھی ہمیں روکنا چاہے کسی کام سے، اگر کبھی ہمیں کسی کام سے کسی برے کام کو کروانا چاہے تو وہ کروا سکتا ہے. ہم اس کے اختیار سے، اس کی طاقت سے، اس کی سلطنت سے نہیں ملتے. اس کی سلطنت پہ رہتے ہوئے ہم اپنی مرضی سے ابھی یہ کام کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی خدا کے اختیار میں تو ہے ہمیں روکنا اور رکوانا. بہرحال اب یہ کہہ رہے ہیں کہ بہرحال مسئلہ جو بھی، ہمارا عقیدہ اس قضاء و قدر کے اندر صرف من اسرار اللہ، یہ ایک راز ہے خدائی رازوں میں سے. اور جو شخص اتنی صلاحیت اور عقل رکھتا کہ بلا افراط و تفریط، بغیر کمی اور زیادتی، بغیر نفس کے، وہ اس عقیدے کو سمجھ سکتا ہے، فضاقہ تو وہ سمجھ لے اور اپنا عقیدہ قائم کر لے. وَإِلَّا، اور اگر اتنی عقل و فہم و صلاحیت نہیں کہ صحیح عقیدے کو آپ سمجھ سکے، بس واجب ہے آپ پر کہ آپ پر یہ واجب نہیں کہ آپ اپنی عقل کو زحمت میں ڈالیں، مسئلے کی گہرائی میں اترے اور اس عقیدے تک پہنچنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ یہ لِأَنَّهُم مِّن دَقَائِقِ اُمُورِ، یہ بہت باریک مسئلہ اور ہر شخص کے لیے سمجھنا اس کا آسان بھی نہیں ہے، بلکہ صرف انسانوں میں سے چند آدمیوں کے سوا کوئی بھی اس مسئلے کو نہیں سمجھ سکا. اور نہ سمجھنے کی وجہ سے علم کلام یعنی عقائد پر گفتگو کرنے والوں کے قدم میں ٹھوکر کھائی ہے، وہ لفظش کر کے گئے ہیں. اس مسئلے میں ہماری ذمہ داری صرف اتنا کہ جتنا آپ سمجھ سکتے ہیں، جتنا آپ کی عقل میں آ جائے اس کو آپ قبول کر دیں. اور انسان کے لیے سب سے بہتر یہ کہ صرف اتنا کہے کہ آئمہ نے اس مسئلے میں جو کچھ بتایا ہے میں ان کے ساتھ ہوں، اس چیز کو قبول کرتا ہوں، کہ نہ انسان بالکل آزاد ہے نہ انسان بالکل خود مختار. بس اس کے علاوہ باقی اس کی کیا گہرائی ہے، اس کے اندر گہرائی میں نہ اترے. کیوں؟ لیسا ہوا من اصول الاعتقادیہ، یہ ان اعتقادات میں سے نہیں کہ یجب الاعتقاد بہی علی کل حال، جس پر ہر حالت میں اعتقاد رکھنا واجب تھا، علی نفس تفصیل تفصیل کے ساتھ، یہ ان عقائد میں سے نہیں ہے، اس لیے اسے چھوڑا جا سکتا ہے، اسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے. بڑے خشک مباحث چل رہے ہیں مجھے اندازہ ہے، مگر ان خشک مباحث کے سلسلے کی آخری گفتگو یہ بہت مختصر گفتگو، اسے سماعت فرما لیں، بڑا عمدہ مسئلہ ہے، لیکن اب آج کل یہ مسئلہ بہت کم بیان کیا جاتا، لیکن پھر جو نئی کتابیں لکھی جا رہی ہیں شیعوں کے خلاف اس میں یہ مسئلہ آ رہا، اور اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ بدع. مسئلہ بدع یہ ہے کہ خدا بعض اوقات ایک چیز کا حکم دیتا ہے، بعد میں اس چیز کو ختم کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ اب یہ کام نہ کرو، پہلے حکم دیا ایک کام کرو، بعد میں حکم آ گیا کہ یہ کام مت کرو. تو اب یہ جو خدا نے پہلے ایک کام کا حکم دیا بعد میں ہمیں روک دیا، تو ایسا کس لیے؟ کیا خدا کو پہلے، کیونکہ ابھی یہ عقیدہ گزرا کہ جو کام کا خدا حکم دے گا اس میں فائدہ ہوگا، تو خدا نے فرض کیجیے ابھی کہا کہ مثلا مشہور مثال، پہلے 50 نمازیں واجب تھیں پھر گھٹا کے 5 کر دیں، تو کیا جب 50 نمازیں واجب کر رہا تھا اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ 50 کی 50 نمازوں میں فائدہ ہوگا تبھی تو واجب کیا؟ ہر وہ صرف وہی کام خدا واجب کرتا ہے جس میں انسان کے لیے انتہائی شدید ضرورت فائدہ ہو. تو جب 50 نمازیں واجب کر رہا تھا تو اگر اس 50 کے اندر مکمل فائدہ تھا تو اس کو گھٹا کر 5 کرنا بیکار، فائدہ تو 50 میں تھا، اور اگر فائدہ 5 میں تھا تو خدا نے اس پر 50 کیوں واجب کی تھی؟ کیا خدا کو علم نہیں تھا اس وقت؟ کیا خدا جاہل تھا؟ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کے اندر انسان ٹھوکر کھا سکتا ہے. خاص طور پر شٹ ایمان کی ایک روایت اس موقع پر بہت پیش کی جاتی، جب حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا، حضرت اسماعیل چھٹے امام کے ولد اکبر ہیں، اور ہر آدمی یہی سمجھتا تھا کہ امامت انہی کا حق، چھٹے امام کے بعد ان کے جانشین جناب اسماعیل بنیں گے ساتویں امام، وہی بنیں گے ساتویں امام. جب جناب اسماعیل کا انتقال ہوا چھٹے امام کی حیات میں، تو چھٹے امام کا جملہ کہ خدا کو جیسا بدا اسماعیل کے معاملے میں ہوا ویسا بدا کسی اور معاملے میں نہیں ہوا. تو اب اس سے عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بدا کا ایک مقصد لغت کے اندر وہ نکالتے ہیں جہالت، کہ دیکھو اس کا مقصد یہ اسماعیل کے مر جانے سے خدا نے اپنی مصلحت کو تبدیل کیا، اگر اسماعیل نہ مرتے تو خدا انہیں کو امام بناتا، یہ وہ ایک مطلب نکالتے ہیں، تشریح جو خود بھی آ رہی. تو یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے جس پہ شیعوں پر بڑا اعتراض کیا جاتا ہے. چنانچہ اس کی تھوڑی وضاحت ضروری ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے ایسے لوگ بھی جنہوں نے آج تک یہ لفظ ہی نہ سنا اور ان کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ یہ مسئلہ کیا ہے جس کی وضاحت کی جا رہی، لیکن اس لیے سننا ضروری کہ اگر آپ نے آج نہیں سنا تو کچھ عرصے کے بعد مخالف آپ کو سنا دیں گے اور اس وقت آپ کے لیے پریشانی ہو جائے گی کہ کیا نئی چیز، چنانچہ اس کو سن لیں تاکہ غلط فہمی کا امکان نہ رہے. اب فرما رہے ہیں کہ بدا کا مقصد کیا ہے. بدا کا مقصد اصل میں نے بتا دیا، بدا کا مقصد ہے حکم میں تبدیلی، ایک چیز پہلے تھی بعد میں دوسری چیز آ گئی. تو اب یہ فرما رہے ہیں کہ بدا کا لفظ جو ہے اگر خدا کے لیے استعمال کریں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، انسان کے لیے استعمال کریں تو مطلب کچھ اور ہوتا ہے. جیسا کہ ابھی میں نے کہا کہ کیونکہ لغت میں بدا کے ایک معنی جہالت بھی ہے، اور ہمارا اعتقاد ہے کہ خدا کے لیے بدا ثابت شیعوں کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا کے لیے بدا ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں لکھا ہوگا بدا کے معنی جہالت. تو اب اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کا اعتقاد رکھ دے کہ علماء لکھتے ہیں بدا پر اعتقاد رکھنا واجب ہے، ڈکشنری میں دیکھو بدا کے معنی جہالت ہے، نتیجہ یہ نکالے کہ شیعوں کے نزدیک خدا کی جہالت ماننا واجب ہے، یقینی طور پر آپ پریشان ہو جائیں. اس لیے اس مسئلے کو سن لیں چاہے اس سے پہلے آپ نے یہ مسئلہ سنا ہی نہ. اب فرما رہے ہیں کہ لفظ بدا ڈکشنری میں اس سے دو معنی ہیں، جب انسان کے لیے استعمال ہو اس کا مقصد یہ کہ ایک چیز کے بارے میں انسان کی رائے جو ہے وہ بدل جائے، پہلے اس کی رائے کچھ اور تھی، مثلا رائے تھی کہ کام میں فائدہ یہ کام کرنا، پھر رائے بدل گئی کہ نہیں اب یہ کام نہیں کروں گا اس میں تو نقصان ہے، یا پہلے یہ تھا کہ نہیں یہ کام کبھی نہیں کرنا ہے، یہ پیشہ اختیار نہیں کرنا ہے اس میں نقصان ہے، کچھ عرصے بعد تجربہ حاصل ہوا علم حاصل ہوا کہا کہ نہیں پرانی رائے غلط، یہ کام تو ضرور کرنا چاہیے اس میں تو بڑا فائدہ ہے. تو انسان کے لیے جب لفظ بدا استعمال کیا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنی پہلی رائے کو بدل دے، یعنی وہ کام جس کے کرنے کا اس نے پورا عزم اور ارادہ تھا اب اپنے عزم اور ارادے کو تبدیل کر دے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کو کوئی ایسی نئی چیز معلوم ہو جائے، اس کے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے جو پہلے نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی رائے اور اپنے ارادے کو بدل دیتا ہے. بس جب اس کے پاس نیا علم اور نیا تجربہ آ گیا، اس نے اس کام کے کرنے کا ارادہ بدل دیا جس کام کے کرنے کا پہلے اس نے ارادہ کیا. اور ایسا صرف اس لیے ہوتا ہے، انسان دنیا کی چیزوں سے جاہل، وہ چیزوں کے مصلحتوں سے جاہل، اسے پتا نہیں کہ اس چیز میں اتنا فائدہ، اس نے چھوڑ رہا تھا بعد میں پتا چلا تو اس نے وہ کام کر لیا. یا یہ کہ انسان کو پشیمانی گھیر لیتی، یعنی انسان اپنی جہالت کی وجہ سے کوئی کام کرنے لگتا، ایک کام شروع کر دیا آپ نے، ایک لائن اختیار کر لی، بعد میں ندامت پشیمانی ہوئی کہ یہ میں نے کس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اور انسان نے اپنے ارادے کو بدل دیا. تو یہ انسان جب ارادہ بدلتا ہے تو یا جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے یا ندامت کی وجہ سے ہوتا ہے، تو وہ نازم ہو گیا اپنے اس پرانے کام پر اور اس نے اس کام کو تبدیل کر دیا. اگر اسی معنی کو سمجھا جائے تو خدا کے لیے یہ بدا تو نہیں ہو سکتا کہ خدا کو پہلے علم نہیں تھا، بعد میں نازم ہو کر یا تجربہ حاصل کر کے اس نے اپنے کام کو بدل دیا. کیونکہ اگر ہم خدا کے بارے میں یہ وعدہ مانیں تو یہ تو جہل جہالت اور ایک قسم کا نفس اور خرابی ہے. خدا کا محال اللہ تعالیٰ اور خدا کے لیے یہ کہنا کہ وہ جاہل تھا یا ناقص تھا یہ محال. اور جو شیعہ کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بدا ثابت وہ یہ بدا نہیں, ولا تقولوا بدل امامیہ, اس بدا کو امامیہ نہیں کہتے, بلکہ خود چھٹے امام کا قول کہ جس نے خدا کے بارے میں بدا کا اعتقاد اس انداز سے رکھا کہ خدا کوئی کام کر کے نازم ہوتا ہے پھر اپنا کام بدل لیتا, وہ ہوا اندر کافر باللہ العظیم, ہمارے نزدیک وہ خدا پر کفر کر رہا, وہ کافروں میں شامل ہو گیا. اور پھر چھٹے امام کی حدیث, من زعم ان اللہ بدا له فی شیء, کہ خدا اگر کسی کام کو بدلتا اس لیے کہ پہلے اس کو معلوم نہیں تھا, لا لم یعلم ہم سے ہم کے کل اس کو معلوم نہیں تھا, تو اب رہو ملو میں اس شخص سے برات اختیار کرتا ہوں, ایسے شخص کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. تو جس نے یہ کہا کہ خدا اس لیے اپنے احسان کو بدل دیتا ہے کہ وہ کل معلوم نہیں تھا اسے, اس لیے اس نے کل کوئی اور حکم دیا آج کوئی اور حکم دیا, امام اس سے پڑی. یا جس نے یہ کہا کہ خدا ایک کام کر کے نادم ہو گیا, پشیمان ہو گیا, جیسے بائبل کی روایت ہے کہ طوفان نوح آنے کے بعد خدا اتنا رویا کہ خدا کی آنکھیں سوج گئی, اس لیے کہ خدا نادم تھا, جو بعض مسلمانوں کی احادیث کی کتابیں بھی شامل. تو اگر کسی نے یہ کہا کہ جہالت کی وجہ سے خدا کام کر کے بعد میں کام بدل لیا, یا ندامت کی وجہ سے کام بدلا, وہ یا کافر ہے یا امام اس سے بری, تو پتا چلا کہ شیعہ اس بدا کو نہیں مانتے, بلکہ ہماری روایتوں ہمارے ائمہ اطہار کی روایتوں, اب شیعہ خود کہتے ہیں البتہ ہمارے ائمہ اطہار کی روایتوں میں کچھ ایسی روایتیں کہ جس سے ایک سرسری نگاہ سے دیکھنے والے کو یہ وہم ہو کہ شیعوں کے ہاں یہی والا بدا موجود ہے جس کو ابھی بیان کیا گیا. مثلا خود دیکھتے ہیں جس طرح امام صادق سے مروی ہے, امام نے فرمایا, امام کا قول بیان کر رہے ہیں کہ ما بدا اللہ فی شیعہ کما بدا لہو فی اسماعیل, کہ آج تک خدا کو ایسا بدا نہیں ہوا جیسا میرے بیٹے اسماعیل کے بارے میں خدا کو بدا ہوا. یعنی اب یہی مطلب کہ خدا کو آج تک ایسی جہالت نہیں ہوئی تھی جیسے اسماعیل کے بارے میں ہوئی تھی, ایک سرسری نگاہ سے دیکھنے والا, کہ پہلے خدا نے اسے امام بنایا, پھر پتا چلا جو مر گیا, اب خدا کو پتا چلا کہ میں نے ایسے آدمی کو کیوں امام بنا دیا کہ جس کو مرنا تھا, تو نہ کہ خدا نے اپنے حکم کو بدل دیا. سرسری نگاہ سے دیکھنے والا اس روایت سے نتیجہ نکالے گا. چنانچہ شیخ کہہ رہے ہیں کہ اسی لیے وہ مسلمان جنہوں نے مسلمان فرقوں کے حالات پر کتابیں لکھی, انہوں نے اس بدا کے عقیدے کو بیان کرتے ہوئے شیعہ مذہب اور اہل بیت کے طریقے پر تان کیا ہے, اور شیعوں کے اوپر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان میں اس ایک اعتراض کو بھی شامل کیا گیا ہے. اب فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اس معاملے میں وہ صحیح عقیدہ وہی ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ جب اللہ وما یشا ویسبتو وان لہ ام الکتاب, جو خدا چاہتا ہے لکھتا ہے, جسے خدا چاہتا ہے مٹاتا ہے. اصل کتاب اصل احکامات کا اختیار تو خدا ہی کے ہاتھ میں ہے. اور فرما رہے ہیں کہ کس کا مقصد یہ ہوا, اب اس آیت کا مقصد سمجھ لیں, یہی ہمارا عقیدہ ہے. مقصد یہ ہوا کہ خدا کبھی اپنے نبی کی زبان کے ذریعے یا اپنے ولی کے ذریعے سے کوئی حکم دیتا جس سے یہ لگتا ہے کہ خدا یہ کام کروانا چاہ رہا ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام کرو, نبی یا ولی کی زبان سے کوئی ایسا حکم ظاہر ہوا جس سے سننے والے سمجھے کہ شاید خدا یہ حکم ہم سے کروانا چاہتا ہے. پھر بعد میں ایک مرتبہ صاف حکم آ گیا نبی اور ولی کی زبان کے ذریعے کہ خدا یہ کام نہیں چاہتا, اس کام کو چھوڑ دو. خدا کو پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ جو میں نے نبی اور ولی کی زبان سے جملہ نکلوایا جس سے لوگ یہ مطلب لیں گے, لیکن خدا کو یہ بھی معلوم تھا کہ جب لوگ یہ کام کرنا چاہیں گے اس وقت میں نبی اور ولی کے ذریعے سے صاف حکم دے کر انہیں اس کام سے روک لوں گا. چنانچہ اس کی مثال دے رہے ہیں, مثلا خدا نے ابراہیم کو خواب میں یہ دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. اب خدا نے ان سے نہیں کہا کہ ذبح کرو, خدا نے کچھ نہیں کہا, لیکن ابراہیم یہ خواب دیکھنے سے سمجھے ہی کہ شاید خدا مجھ سے قربانی چاہتا اور انہوں نے قربانی کرنا چاہیے. خدا جب یہ خواب دکھا رہا تھا اس وقت بھی خدا کو معلوم تھا کہ اسماعیل ابراہیم یہ سمجھیں گے, اس طرح بیٹے کو لے جائیں گے, اس طرح چھری پھیریں گے, لیکن خدا نے اسی وقت یہ طے کیا تھا کہ جب اسماعیل چھری پھیرنا چاہیں گے, جب ابراہیم چھری پھیرنا چاہیں گے, میں اس وقت اسماعیل کو بچا دوں گا. تو خدا نے حکم نہیں دیا کہ یہ کام کرو, البتہ مثلا خواب دکھا دیا, تو خواب دیکھنے سے نتیجہ خود ابراہیم نے نکالا کہ خدا جو ہے شاید میرے بیٹے کی قربانی جا رہا, اور خدا نے بعد میں قربانی نہیں لی. تو خدا نے حکم دے کر واپس نہیں لیا, بلکہ خدا نے ایک ایسی چیز پیش کی جس سے خود اس آدمی نے یہ نتیجہ نکالا کہ خدا یہ حکم مجھ سے جا رہا ہے, بعد میں خدا نے کہا کہ میں یہ حکم تم سے نہیں جا رہا ہوں. یا اور واضح مثال, مثلا امامت ہمیشہ بڑے بیٹے کو ملتی, اب اگر خدا چاہتا تو ساتویں امام کو بھی بڑا بیٹا بنا کر پیدا کر سکتا تھا خدا کا, اور کوئی اختلاف پیدا ہی نہ ہو سکتا. خدا نے جناب اسماعیل کو پیدا کیا بڑا بیٹا بنا دیا، عبداللہ ابتہا دوسرے بیٹے اور ساتھ میں امام تیسرے بیٹے پیدا ہوئے، نہ کسی مقام پر یہ کہا گیا کہ بڑا بیٹا امام ہوگا، نہ کوئی آیت قرآن نازل ہوئی، نہ خدا نے یہ کہا کہ اسماعیل چھٹے امام سے یہ کہلوایا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اسماعیل میرے بعد امام، خدا نے نہیں کہلوایا، لیکن اسماعیل کیونکہ بڑے بیٹے کی حیثیت سے پیدا ہو تو عام جتنے مومن تھے وہ سمجھے کہ اسماعیل ہی ہمارے امام بنیں گے کیونکہ وہ بڑے بیٹے ہیں، خدا نے نہیں کہا، لیکن اسماعیل کی ولادت خدا نے کی، اس ولادت سے لوگ اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے اور بعد میں خدا نے اسماعیل کو موت دے کر واضح حکم دے دیا کہ امامت بعد میں امام کا حق۔ تو اب یہاں پر بدا کے معنی کیا کہ خدا نے ایک ایسی چیز ظاہر کہ جس میں خدا نے کچھ کہا نہیں اپنی زبان، لیکن وہ چیز ظاہر تھی تو لوگ یہ سمجھے کہ خدا یہی چاہتا، اور بعد میں خدا نے اپنا حکم واضح دے دیا کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا، یہ تم لوگوں کو دیکھنے کے نتیجے میں غلط فہمی ہوئی۔ یہ ہے بدا کہ خدا ظاہری اعتبار سے ایک چیز دیتا ہے بعد میں اس کے خلاف حکم دے دیتا ہے۔ چنانچہ فرما رہے کما فی قصہ اسماعیل، جس طرح اسماعیل کا قصہ بہت مشہور ہے، ان کے باپ ابراہیم نے ان کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اور یہی مقصد ہے امام کے اس قول کا کہ جس طریقے سے اسماعیل میرے بیٹے کے معاملے میں خدا نے اپنی مصلحت اور حکم کو ظاہر کیا، کس طریقے سے اپنی مصلحت خدا نے کسی اور حکم کے بارے میں ظاہر نہیں کی تھی، کہ لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ کیونکہ اسماعیل بڑے بیٹے ہیں اس لیے وہ امام بنیں گے، پھر خدا نے انہیں میری زندگی میں موت دے دی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ خدا انہیں امام نہیں بنانا چاہ رہا، جبکہ ظاہری قرینہ یہ تھا، ظاہری کیفیت یہ تھی کہ لوگ ان کو امام ماننے لگے تھے، لأنہ اکبر ولدہ، کیونکہ وہ میرے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ یہ مطلب ہوا کہ خدا نے ایک کام کیا جس سے ظاہری اعتبار سے لوگوں نے دھوکہ کھایا، پھر بعد میں خدا نے وضاحت کر دی کہ تم نے غلط سمجھا، اور یہ ہے بدا۔ اور اسی بدا کے قریب قریب وہ جو ہم کہتے ہیں کہ پیغمبر کی شریعت نے تمام پیچھے کی شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اب خدا نے موسیٰ اور عیسیٰ کو جو احکامات دیے، تو آپ یاد رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم کو جو احکامات ملے یہ قیامت تک کے لیے، حضرت عیسیٰ کے جب احکامات آئے تھے تو ان کی امت یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ احکامات قیامت تک کے لیے، خدا نے ان سے نہیں کہا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ خدا نے نبی بھیجا، احکام بھیجے یہ قیامت تک کے لیے، پھر خدا نے آخر نبی کو بھیج کر ان کی شریعت کو منسوخ کر دیا اور بتایا کہ تم غلط سمجھے۔ اور اسی طریقے سے خود ہماری شریعت کے اندر کچھ ایسے احکامات ہیں جو منسوخ ہو گئے، مثلا ایک حکم آیا کہ جو پیغمبر سے بات کرے وہ پہلے صدقہ دے پھر بات کرے، کیونکہ لوگ پیغمبر اسلام کو اتنا رحمت للعالمین پا کر ہر وقت ان کو گھیر کر بیٹھ جاتے تھے، کسی وقت ان کو آرام کرنے ہی نہیں دیتے، ہر وقت بات چیت کے لیے پہنچ جاتے تھے، صبح دوپہر شام رات، پیغمبر پر یہ بات بڑی گناہ گزر رہی تھی مگر روکے تو کیسے روکیں، پیغمبر خاموش رہے، حکم آ گیا کہ اگر تمہیں پیغمبر سے کوئی بات کرنا ہی ہے تو پہلے صدقہ دو، تاکہ اب وہی لوگ پیغمبر کے قریب آئے جو حقیقت میں کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، فضول گفتگو کرنے کے لیے پیغمبر کے قریب نہ جائیں۔ کچھ عرصے کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، تو جب یہ حکم آیا کہ پیغمبر کو صدقہ دو تو اس وقت ہر انسان یہی سمجھا کہ اب یہ حکم قیامت تک رہے گا، بعد میں خدا نے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ یہ ہے بدا کہ لوگ آیت قرآن پڑھ کر غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ قیامت تک ایسا ہی کرنا، بعد میں خدا نے دوسری آیت نازل کر کے بتایا کہ تمہاری غلط فہمی تھی، میں نے یہ حکم قیامت تک کے لیے نہیں دیا۔ تو بنا کے مانے خدا کا کوئی کام دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو، اس کے بعد اس کام سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ خدا یہ چیز ہمیشہ چاہتا ہے، بعد میں خدا اپنا واضح حکم دے کر کہے کہ غلطی تمہاری ہے، میں یہ کام تم سے نہیں چاہ رہا۔ یہ شیخ مظفری کے جملے تھے۔ اب شیخ بزرگ نے بھی بدا کے بارے میں کچھ جملے لکھے ہیں جو اس مسئلے کو بالکل واضح کیے دیتے ہیں، لیکن کیونکہ وقت پورا ہو گیا اور آج کی گفتگو بہت ہی زیادہ طرح سے خشک، لیکن یہی وہ گفتگو ہے جس کے لیے ایک ساتھ 70 سال کی عبادت کے برابر قرار دی گئی، ورنہ قصے کہانیاں سن کر تو انسان 10 گھنٹے بھی بیٹھ سکتا، یہی وہ گفتگو ہے جس پر آپ کو غور کرنا ہے، یہ آپ کا دل ہے، یہ آپ کے اعتمادات۔ اس کے ساتھ ہی شیخ مظفری کی جو کتاب ہے اس کے اندر توحید کے بارے میں ساری گفتگو ہو گئی، اب صرف 3 حصے رہ گئے ہیں، نبوت، امامت اور قیامت، یہ 3 حصے اور ایک چوتھا حصہ اور اہل بیت اپنا شیعہ کس قسم کا چاہتے ہیں، یہ بھی ہمارے عقائد میں داخل ہے، یہ 4 چیزیں رہ گئی ہیں۔ تو اب 2-3 مہینے کے لیے عقائد مظفری پر گفتگو نہ ہو سکے گی، شیخ صدوق کی کتاب سے ابھی ایک عقیدہ رہ گیا ہے بدا کا، اسے بیان کرو، پھر وہی عقیدے لو، قلم، کرسی، عرش، موت، قضا و قدر تو نہیں، قبر میں سوال جواب، کھلے صراط، میزان، برزخ، یہ سب عقائد آئیں گے، ان کے بعد پھر نبوت کے عقیدے سے پھر دونوں کتابوں کے عقائد ایک ساتھ شروع ہو جائے۔